نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں آج سے ایک نئے عنوان کا ہم آغاز کر رہے ہیں فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ اللہ رب العالمین نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک امتحان ہے چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو وہ اس امتحان سے بھاگ نہیں سکتا ہے اس میں انسان کی مرضی اس کا فیصلہ اس کا انتخاب نہیں ہے دنیا میں کسی امتحان میں انسان کو شریک ہونا ہے تو خود اس کی اپنی مرضی ہوتی کہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں یا نہیں اپنے طور پر وہ فارم بھرتا ہے اپنے طور پر وہ پڑھائی کرتا ہے انٹرویو دیتا ہے امتحان دیتا ہے پاس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس میدان میں جائے گا اور اس میدان میں جا کر وہ امتحان دیتا ہے اور پھر یا تو پاس ہوتا ہے تو فیل ہوتا ہے دنیا میں ایسا نہیں دنیا میں پیدا ہونا دنیا میں آنا یہ خود امتحان کے لیے انسان کے لیے شروعات ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے امتحان اور آزمائش ہی کے لیے پیدا کیا ہے اس امتحان سے فرار ممکن نہیں لہذا آپ کس سوال کو سامنے رکھنا کیوں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا یہ فضول ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم امتحان میں ہیں تو اب ہم کیا کریں اب کامیاب ہونے کے لیے ہم کیا کریں ایک انسان اگر دنیا میں آنے کے بعد بالغ ہونے کے بعد ساری صلاحیتیں پانے کے بعد یہ سوال کریں کہ ہم دنیا میں کیوں آئیں اور اسی میں اپنی زندگی ختم کرتے ہیں شکایت کرے سوچتا رہے پریشان ہو فرسٹریٹ ہو تو اس انسان نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا سوال یہ تھا کہ واقعی اب جب میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے کرنا کیا چاہیے اکثر انسان ایسے سوالات میں کھو کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا صحیح سوال پوچھنا انسان کے لیے صحیح راستوں کے دروازے کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہاں امتحان ہر ایک کا ہونے والا ہے چوائس نہیں ہے اس میں انتخاب نہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا موت کا خالق بھی اللہ حیات زندگی کا خالق بھی اللہ موت و حیات کو اللہ نے پیدا کیا زندگی اور موت کا یہ نظام اللہ نے قائم کیا کیوں پیدا ہوتا اللہ پیدا کیا کیوں انسان مرتا اللہ نے موت دی تو زندگی اور موت کا قانون اس کا نظام اور زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا اللہ نے جواب دیا اس کو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم تاکہ تم کو آزمائیں کیا آزمائیں ایکم احسن عملا کہ تم میں عمل میں کون زیادہ اچھا ہے اچھا معلوم ہوا کہ اس امتحان کا مقصود یہ ہے, اور امتحان کیوں کہ سوال پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیا کرنا اس پہ دھیان دینا ضروری ہے. ایکم احسن عملا, تم میں عمل میں کون اچھا ہے, کون زیادہ اچھا ہے. معلوم ہوا کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو اپنے اعمال کو بہتر بنانا پڑے گا. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں اچھے کام, اور اچھے کام جو کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے کریں. اس کو اگر چھوٹے سے بولا جائے جملے میں, ڈو واٹ یو کین ڈو اٹ بیسٹ, پوری زندگی کا خلاصہ ہے. اگر یہ اصول ذہن میں رکھے انسان وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. تو جو کر سکتا ہے اچھے کام, برے نہیں اچھے کام, جو تو کر سکتا ہے ہر اچھا کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے کام انسان کے بس میں نہیں ہوتے ہیں. بستر پر پڑا ہوا آدمی حج کے لیے چل کے جا نہیں سکتا ہے. تو جو کر سکتا ہے, گونگا آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے, زور سے نہیں پڑھ سکتا ہے, آواز ہی نہیں گلے میں. تو جو کر سکتا ہے اچھا کام وہ کر, اور اس کو اچھے سے کر, کسی طرح سے مت کر جیسے منافقین کرتے تھے کہ بالکل بیزاری سے نماز کے لیے اٹھتے تھے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے. دو چیزیں بتائیں, کیا کہا, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینے والا عمل کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں, کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کر کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کی چال بازی پکڑی گئی, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بیزارگی کے ساتھ میں سستاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں, اتنا کم کہ جو کچھ فائدہ نہ, بس خیالوں میں آ گیا اللہ تو آ گیا. تو تین باتیں بیان کی, دھوکے بازی کے علاوہ ان کی نماز جو ہے اس کے بارے میں تین باتیں بیان کی, سستاتے ہوئے, جی چراتے ہوئے, بیزاری کے ساتھ اٹھتے ہیں, اور اس نماز میں دکھاوا کرتے ہیں, اور تین اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. تو عمل تو کیا, نماز نہیں پڑھی ایسا تو نہیں, پڑھی نا, لیکن اچھے سے نہیں پڑھی. تو انسان کا امتحان یہ نہیں کہ آدمی اچھے کام کر لے, انسان کا امتحان یہ ہے کہ انسان اچھے کام کو اچھے سے کرے, ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس میں خوبی ہو, اس میں احسان, یہ انسان کا امتحان. تو کہا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں تمہیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. سوال پیدا ہوتا کہ اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا زندگی کو بعد میں, جبکہ الٹا معاملہ ہے, پہلے زندگی ہے پھر موت ہے نا, نہیں پہلے موت ہے پھر زندگی. کیوں, اس لیے کہ پہلے انسان مردہ تھا, پھر جانا ہی اس میں, نطفہ علقہ مضغہ پھر چار مہینے کے بعد جانا. تو شروعات تو کریشن کی ہو گئی تھی, وہ مردہ گوشت کا ٹکڑا تھا, پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے, کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, جبکہ معاملہ یہ ہے, جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تم مردہ تھے, كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تم کو زندگی دی, اس نے تم کو زندہ کیا, لیکن پھر ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر وہ تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون پھر تم پلٹا کے اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے. موت زندگی, موت زندگی, یہ ترتیب انسان کی, دو موتیں دو زندگی. تو پہلے مردہ بے جان گوشت کا ٹکڑا تھا, مردہ جسم تھا لیکن روح نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس بے جان جسم میں روح ڈالتا ہے ماں کے پیٹ میں, پھر دنیا میں آتا ہے, پھر واپس سے زندہ ہو گیا, زندگی پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد میں پھر موت آئے گی, یہ دوسری موت ہے. پہلی موت وہ تھی, پھر زندہ ہوا, پھر موت آئی, پھر آخرت میں پھر اس کو واپس اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. ہاں پہلی بار ماں کے پیٹ سے نکلا, دوسری بار قبر کے پیٹ سے نکلے گا, دوسری مرتبہ. تو پہلی بار جب ممکن ہے تو دوسرا کیوں ممکن نہیں؟ جب ماں کے پیٹ سے نکل سکتا ہے مردہ زندہ ہو کے, قبر کے پیٹ میں مردہ پڑا تھا پھر اس میں جان ڈال کے اللہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ قرآن کا طریقہ استدلال بہت سادہ ہوتا ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. جب یہ پاسبل ہے تو یہ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ ثم الیہ ترجعون پھر پلٹا کے تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حساب کے لیے, تم الٹا اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. تو یہ امتحان کی دنیا ہے, اس سے بھاگ نہیں سکتے, اور امتحان مختلف طرح سے انسان پر آتا رہے گا, اچھی چیزوں سے بھی اور بری چیزوں سے بھی. عجیب بات یہ ہے یہ امتحان دونوں طرح سے آئے گا, خوش خوش امتحان, دکھ دکھ وہ بھی امتحان, راحت کے ساتھ بھی اور تکلیف. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 35 میں, جو میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے, امتحان کے طور پر ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے, امتحان کے طور پر. معلوم ہے کہ صرف برے حالات امتحان نہیں, اچھے حالات بھی امتحان ہیں. برے حالات اس بات کا امتحان ہے کہ یہ صبر کا ثبوت دیتا ہے کہ نہیں. مصیبتوں میں, پریشانیوں میں بھی یہ اللہ کے دین پر جمع رہتا ہے کہ نہیں, کہ شکایت کرتا, دین چھوڑ دیتا, صراط مستقیم سے بھٹک جاتا. برے حالات میں یہ امتحان ہے صبر, اچھے حالات میں امتحان ہے کہ شکر کرتا کہ نہیں, کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے, دینے والے کو یاد کرتا ہے یا پھر دی ہوئی چیز میں کھو جاتا ہے, دینے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے یا من مانی کر کے نعمتوں کو حرام راستوں میں, غلط راستوں میں, غیر شرعی چیزوں میں خرچ کرتا ہے. تو تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں انسان کے صبر کا امتحان ہیں, اور راحتیں, آسائش, خوشی, آسودگی, اچھے حالات انسان کے شکر کا امتحان ہے. زندگی بھر صبر و شکر کا امتحان چلتا رہتا ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو, اس کے اوپر ہے کہ وہ کامیابی کا راستہ چنتا ہے کہ ناکامی کا. تو آج کے درس میں جو عنوان ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہی ہے. انشاءاللہ یہ جب عنوان ختم ہوگا تو ایک دوسرا ایک بڑا عنوان ہے جو ہم کو شروع کرنا ہے, خوارج کے اوصاف, اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فتنہ. اس لیے فتنے سے ہم لوگ شروعات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا فتنہ, سب سے پہلا گمراہ فرقہ جو جس نے انہیں بہت نقصان پہنچایا امت کو, اور وہاں سے سارے فرقوں کی شروعات ہوئی, تو اس کی تفصیلات, وہ کون لوگ تھے, ان کی کیا صفات ہیں, کیا آج کے دور میں بھی وہ مینٹیلٹی, لوگ تو مر گئے لیکن اپنے پیچھے اپنے فکر کی میراث چھوڑ گئے, تو کیا آج بھی کوئی ہیں جو ان کی میراث کے حاملین میں سے ہیں, اور کیا صفات ہیں تاکہ ہم ان صفات سے بچ سکیں, اور جن کے اندر وہ صفات جمع ہیں, وہ صفات جمع ہیں, ان سے دور رہ سکیں. تو آنے والے دروس میں انشاءاللہ آگے اس عنوان کے بعد ہم اس کی شروعات کریں گے انشاءاللہ. تو آزمائش کے بارے میں, فتنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزماتے شر کے ذریعے خیر کے ذریعے امتحان کے طور پر. معلومہ کہ شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے امتحان ہونے والا ہے. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ چلو بھائی مصیبت کے دن گئے اب اچھے دن آئے آزمائش سے نکل گیا میں, نہیں, تو ایک آزمائش سے نکل کے دوسری آزمائش میں آیا. تو آزمائش سے کب نکلے گا؟ دنیا کے بعد ہی. موت تک تو آزمائش میں, بلکہ اس کے بعد بھی آزمائش ہے, نہیں؟ دنیا کی ایک آزمائش ہے جس کی بنیاد پر کامیابی ناکامی کا مدار ہے, جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے. لیکن دنیا کے بعد بھی آزمائش. ابھی دنیا سے نکلا تھا, قبر میں گیا, کیا ہوا؟ مر ربک, وہاں بھی پھر آزمائش, وہاں بھی تین سوال ہیں. وہاں سے نکل کے, قبر سے نکل کے حشر کے میدان میں آیا, پانچ سوالات وہاں بھی ہیں. عمر کہاں صرف کی, جوانی کی طاقتیں کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا, پھر وہاں پہ بھی ہے. بچ بچا کے انسان پھر جنت میں چلا جائے, اب آزمائش ختم, اب امتحان نہیں, ابھی کوئی ٹیسٹ نہیں جس کی بنیاد پر پاس یا فیل ہوگا, اس کی بنیاد پر اللہ کا قریب یا دور ہوگا, اللہ کا مقرب یا اللہ سے دور ہوگا, اب ختم. جب تک جنت میں نہیں جاتا انسان, سکون نہیں اس میں, تب تک اس کے لیے کوئی یعنی بے فکری نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن بھی انبیاء بھی پریشان ہوں, نفسی نفسی کیا ہوگا معلوم نہیں, گھبرا رہے ہیں. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, سفارش کیجئے, آج میں میرے حال میں ہوں, میں نہیں کر سکتا, مجھے ڈر ہے کہیں میرا ہی معاملہ خراب نہ ہو جائے. مجھ سے ایک بات ہو گئی تھی جنت میں, اللہ نے پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا, چلا گیا تھا, پھل کھا لیا تھا, آج میں نہیں. تم ان کے پاس جاؤ, نو علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ بولیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, پھر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کہیں گے ہاں یہ میں کر, یہ میرا کام ہے. آپ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو ہوگا سب سے پہلے, اور آپ سجدے میں گر جائیں گے, اللہ کے دیدار پر آپ سجدے میں گر جائیں گے. ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا, غالباً بخاری میں بھی ہے. تو آپ سجدے میں گر جائیں گے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبا زمانہ چلا جائے گا, آپ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آپ کو فرمائے گا, اے محمد سر اٹھائیے, کہیے آپ کی سنی جائے گی, سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. آپ کہیے یا رب امتی امتی, اے میرے رب میری امت میری امت, پھر آپ کے لیے حد مقرر کر دی جائے گی, ان کو نکال سکتے ہیں جہنم سے, ان کو بچا سکتے ہیں. وہ حد کیا ہوگی؟ جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو, جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو, شرک پر نہیں. بھلے زندگی میں شرک کیا ہو, مرنے تک شرک پہ نہیں رہا ہو, مرتے وقت توحید پہ رہے. صحابہ بھی تو پہلے شرک کرتے تھے نا, لیکن خاتمہ توحید پر, جس کا خاتمہ توحید پر ہو, آپ کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی. تو آپ نے بھی ایک حدیث میں فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے, فتعجل کل نبی دعوتہا, تو ہر نبی نے اپنی دعا جلدی جلدی دنیا ہی میں مانگ لی. وانی اختبعت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ, میں نے اپنی وہ دعا, ایک دعا جو مانگے ملتا ہے, وہ ایک دعا میں نے چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, تو وہ یقیناً مل کے رہے گی, وہ نصیب ہوگی میری امت میں سے ہر شخص کو جو اس حال میں مرے کہ اس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ. تو وہ حد ہوگی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, توحید پر ہے. وہاں ہر نبی ڈر رہا ہوگا, جب جنت میں جائیں گے تب جا کے سکون ہوگا کہ اب ہم سے اللہ تعالیٰ نے فکر کو غم کو دور کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے غم کو فکر کو دور کر دیا, کہ اب ہم سے کہا جائے گا اب تمہارے پہ کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ہے. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, اب تم پہ کوئی خوف نہیں, اب ڈرنے کی بات نہیں ہے, کیا ہوتا معلوم نہیں. اب نہیں, جنت میں جانے کے بعد اب کیا ہوتا معلوم نہیں, ایسا نہیں, اب یہی رہنا ہے تم ہمیشہ, اور تمہارے لیے کوئی غم نہیں, خوف نہیں کہ نکالا جائے گا, غم نہیں کہ جتنا ملنا چاہیے تھا اسے کم ملا. غم کب ہوتا ہے انسان کو, کہ انسان کچھ کھو دیتا ہے, ان کو کھونے کا احساس نہیں, ان کو بس پانے ہی کا احساس ہوگا, ملا بہت اچھا ملا, زیادہ ملا, جتنا سوچے تھے اس سے بھی بڑھ کے ملا. اسی لیے آخری جنتی جا کے کہے گا, جب اسے کہا جائے گا کہ دنیا اور اس سے 10 گنا کچھ, اللہ رب تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, کہے گا میرے پاس مذاق نہیں, ہمارے پاس بات بدلتی نہیں, تیرے لیے ہے جو بھی ہے 10 گنا, سب کچھ تیرا ہے. آخری جنتی, سب سے پاپی, سب سے گناہگار, سب سے برائیاں زیادہ کر کے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں ڈالا جائے گا, وہ کہے گا کہ اتنا کہیں مذاق تو نہیں کر رہا اللہ تو میرے ساتھ, میں اس کا لائق نہیں. وہ خود اپنے کو لائق نہیں سمجھتا ہوگا, اللہ اتنا دے گا اس کو جنت. تو دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے, آخرت جنت پانے کی جگہ ہے, سکون کی جگہ وہ ہے. دنیا میں امتحان ہی امتحان, ایک امتحان گیا دوسرا آیا, دوسرا گیا تیسرا آیا, آپ اس میں سے باہر بھاگ کے جا سکتے نہیں. کوئی آدمی خودکشی کر کے امتحان سے بھاگنا جائے, بھاگنا چاہے, وہ امتحان سے نکل کے جہنم کے عذاب میں چلا گیا, الا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کی مغفرت کرے اور اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. تو انسان امتحان سے بھاگ نہیں سکتا, بہت سارے لوگ پریشانیوں سے تنگ آ کر دنیا سے بھاگ جاتے ہیں, وہ چھوٹی پریشانی سے بڑی پریشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو فرار اس امتحان سے آدمی حاصل کر سکتا ہے نہیں, اس میں اس کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں, میں پھسلنے سے کیسے بچوں, میں گمراہی سے کیسے بچوں. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر, فتنتن اختبار کے طور پر, امتحان کے طور پر, آزمائش کے طور پر. تو دنیا میں اچھے اور برے حالات آتے رہیں گے اور یہ امتحان کے لیے ہیں. جس انسان نے اس کو سمجھ لیا وہ اس امتحان میں کامیابی کی تیاری کرے گا, نہ یہ کہ شکایتوں میں اور غفلتوں میں پڑے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عربی زبان میں فتنے کا لفظ اتنا وسیع, کئیوں معنی اس کے ہیں. اس تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 3 کتاب الفتن کی شروعات میں کہتے ہیں, قال الراغب, راغب الاصفہانی اپنی کتاب میں کہتے ہیں, اصل الفتنی ادخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے, عربی لغت کے اعتبار سے فتنے کی اصل کیا ہے, فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے, کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا اچھا یا گھٹیا ہونا ظاہر ہو. سونے کو کیا کرتے ہیں, پاک کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے, کچرا اس کا نکل جاتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا پیور ہے یا کچرا اس میں کتنا تھا. تو سونے کو آگ میں ڈالنے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں, یہ فتنہ ہے. اس فتنے کی نتیجے میں یا تو وہ کھرا ثابت ہوتا ہے یا کھوٹا. اسی طرح سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ میں ڈالتا ہے آزمائش کی, اور اس آزمائش کے نتیجے میں یا تو سونا کھرا ثابت ہوتا ہے یا پھر کھوٹا. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بعض بندوں کو پاک کرتا ہے گندگی سے. سمجھ میں آئے؟ تو عربی زبان میں یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. کفوی ان کی کتاب ہے الکلیات, جس میں عربی زبان کے الفاظ جو جو استعمال ہوتے ہیں قرآن و سنت میں اس کے معنی کہاں کہاں کیسے استعمال ہوئے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں الفتنتو ہی ما یتبین بها حال الانسان من الخیر والشر. کہتے ہیں عربی زبان میں فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کا حال کھل کے سامنے آتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو, خیر ہو یا شر. ایسی ہر چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اچھا ہے یا برا ہے اس کا حال سامنے آ جاتا ہے. یقال فتنت بالذهب بالنار. کہا جاتا ہے کہ تو نے سونے کو پرکھا آگ کے ذریعے سے. اذا جربته بها لتعلم انه خالص او مشوب. کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب تو سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تجربے اس کا تجربہ کرتا ہے تاکہ تو جانے کہ وہ خالص ہے یا ملاوٹی ہے. تو سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے, جیسے پہلے بھی ابن حجر نے کہا, کفوی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تو سونے کو آگ میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ پاک ہے کیا ملاوٹی ہے, خالص ہے یا ملاوٹی ہے. وَمِنْهُ الْفَتَّانَ, اسی سے لفظ بنا ہوا ہے فَتَّانَ, فتنے کے لفظ سے بنا ہے فَتَّانَ. وَهِيَ الْحَجَرُ الَّذِي يُجَرَّبُ بِهِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. پارس پتھر بولتے ہیں نا, جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, یا کیا بولتے ہیں اس کو, جس سے معلوم پڑتا ہے سونا ہے کہ نہیں ہے, خالص ہے کہ نہیں ہے, چاندی خالص ہے کہ نہیں. پارس پتھر کچھ اور بولتے ہیں, سونا بنانے کے لیے ہوتا ہے ایسا تو کوئی ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسا پتھر جس سے چیک کیا جاتا ہے یہ سونا اور چاندی صحیح ہے کہ نہیں ہے. وَالْفِتْنَةُ أَيْضًا الشِّرْكُ. اب دیکھیں قرآن میں فتنے کا لفظ کس کس جگہ کس کس معنی میں آیا ہے. کہتے ہیں کہ فتنہ شرک کو بھی کہا گیا ہے, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, جیسے اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو یہاں میں مراد فتنے سے کیا ہے, شرک ہے. وَالْإِضْلَال, گمراہ کرنا, اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں. ابتغاء الفتنہ, قرآن میں اللہ نے فرمایا فتنہ چاہتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں, متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں. اسی طرح سے قتل کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. والقتل ان یفتنکم الذین کفروا, کفر کرنے والے تمہیں فتنے میں ڈال دے. والصد, حق کے راستے سے روکنے کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. واحذرهم ان یفتنوک. والضلالہ, گمراہی کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. ومن یرد اللہ فتنته. والقضاء, اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ان ہی الا فتنتک. والاثم, گناہ کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. ان ہی الا فتنتک. وال, اسی طرح سے الا فی الفتنۃ سقطوا, اللہ نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا. والمرض, بیماری کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. یفتنون فی کل عام. والعبرہ, عبرت, لوگوں کے لیے نصیحت بننا کسی چیز کا کہ اس کو عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو دیکھ کے لوگ سدھریں گے, اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا. والعفو, اور عفو کے لیے بھی آتا ہے. ان تصیبہم فتنہ, لیکن یہ دوسرے معنی میں بھی آیا ہے, عذاب کے معنی میں بھی آیا ہے. والاختبار, آزمائش, امتحان. ولقد فتنا الذین من قبلہم, تم سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے. والعذاب, اور عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ, لوگوں کی تکلیف کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتا ہے. والاحراء, جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. ہم یومہم علی النار یفتنون, اس دن آگ پر ان کو تپایا جائے گا, جلایا جائے گا. والجنون, پاگل پن کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. بأيكم المفتون, تم میں کون پاگل ہے. قیل فی قوله تعالی والفتنۃ اشد من القتل, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. ان المراد النفی عن البلد, زمین سے نکال دینا, ملک بدر کرنا, اس معنی میں بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. کتنے سارے معنی, آپ دیکھیں گے کہ فتنے کے کئی معنی ہیں. کہ فتنہ اصلاً کس کے لیے آتا ہے, آزمائش. پھر اس کے علاوہ دیکھیں گے تو گمراہ کرنا, قتل, حق کے راستے سے روکنا, پھر خود گمراہی، اسی طرح سے اللہ کا فیصلہ، گناہ، بیماری، عبرت، معافی اور امتحان، عذاب، جلانا اور جنون، ان تمام چیزوں کے لیے کس کا لفظ، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ فتنہ. الکلیات میں کفوی نے فتنے کے تحت اس بات کو کہا ہے. آپ کہیں گے اتنے سارے معنی ہیں، ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو بنیادی طور پر ابن قیم کہتے ہیں دو چیزوں میں جمع ہو جاتا ہے. کیا ہیں وہ؟ یا تین چیزیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْفِتْنَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْعَذَابِ وَالسَّبَبِهِ. بھائی فتنہ 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 ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کو معلوم بھی تو ہوگی فتنہ ہے کیا چیز. قرآن و سنت کے مطابق فتنہ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ فتنہ دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، عذاب اور عذاب کے اسباب. ساری چیزوں کو آپ اگر جمع کر لیں تو دو چیزوں میں جمع کر سکتے ہیں، کیا؟ عذاب اور عذاب کے اسباب. وَلِهَذَا سَمَّ اللَّهُ الْكُفْرَ فِتْنَةً، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو فتنہ قرار دیا. اور فَهُمْ لَمَّا أَتَوْا بِالْفِتْنَةِ الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا سَمَّا جَزَاءَهُمْ فِتْنَةً. تو جب کفر کرنے والے انہوں نے دنیا میں اللہ کے عذاب کا سبب اختیار کیا، کفر کیا، تو اس کی جزا کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے. قرآن میں فرمایا وَلِهَذَا قَالَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ، اپنا فتنہ چکھو. یہاں فتنہ کس معنی میں ہے؟ عذاب کے معنی میں. کہا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تو فتنہ جو ہے کفر کو، شرک کو اللہ نے قرار دیا اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھی کیا کہا؟ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ، چکھو اب اپنا عذاب، چکھو اب اپنا عذاب. تو فتنہ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں آگ میں تپانا، تو اصل وہی معنی اس کی. پھر وہ ساری چیزیں جو اس آگ میں جانے کا ذریعہ ہیں جہنم کی آگ میں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فتنہ ہیں. تو کل ملا کے بنیادی طور پر تین معنی فتنے کے ہیں، اس کو یاد رکھیں. نمبر ایک، اصل میں اختبار، امتحان. دو، گمراہی. تین، عذاب. یاد رہے گا یہ فتنہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں. ایک، سب سے پہلی چیز امتحان جو اللہ نے رکھا دنیا میں، حق اور باطل. پھر انسان کس پہ چلتا ہے؟ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا. تو یہ اصل ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں رکھا. تو پہلا معنی فتنے کا کیا ہے؟ امتحان، اس کو یاد رکھیے. دو، گمراہی. جب امتحان ہے تو کچھ ہدایت پر ہوں گے اور کچھ گمراہ ہوں گے، تو وہ جو گمراہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی فتنہ ہے. کہ اس امتحان کی وجہ سے اگر پاؤں پھسلتا ہے تو کہاں جائے گا؟ گمراہی میں، تو وہ فتنہ ہے. اور وہ سارے اسباب جو گمراہی کا سبب ہے، گمراہی اور گمراہی کے اسباب. اور تین، اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اس کو بھی کیا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو امتحان، گمراہی اور گمراہی کے اسباب، اور تین، گمراہی کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ. تو یہ کل ملا کے اصل اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، امتحان، گمراہی اور جہنم. جہنم اس کا انجام ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ عذاب اور عذاب کے اسباب کو کہا جاتا ہے فتنہ. اسی لیے دنیا میں کفر کو اللہ نے فتنہ قرار دیا، اور آخرت میں ان کی کفر والوں کی سزا کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ فتنہ. التبیان فی اقسام القرآن میں صفحہ نمبر 290 پر یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. تو یہ سمجھنا ہم کو ضروری تھی، فتنہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنے اور پھر گمراہ ہونے کی وجہ سے عذاب کا سبب بنے، وہ کیا ہے؟ پھر وہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی کسی انسان کو اللہ نے دنیا میں خوبصورتی دی، صحت دی، مال دیا، فری ٹائم دیا، حکومت دی، یا یہ ساری چیزیں خوش ہو رہا پا کے, لیکن یہ اس کے لیے کیا ہے؟ گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور وہ جہنم میں جا سکتا ہے. کوئی انسان اس کو تکلیفوں میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے, اس کو اپاہج بنایا, اس کو غریب بنایا, بدصورت بنایا, اس کو بیمار بنایا, اور اس کی وجہ سے وہ شکایتیں کرنے لگا اور اللہ کے حکموں کو توڑنے لگا اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, اس کے نتیجے میں کہاں چلا گیا؟ گمراہی میں, اور گمراہی کی وجہ سے تو اچھائیاں, راحت, تکلیف, برائی, ان ساری چیزوں میں انسان کی آزمائش اور انسان کے لیے کیا بنتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان چاہے پرانے زمانے کا تھا یا آج کے زمانے کا یا کل آئے گا, ہر آدمی کیا ہے؟ فتنے میں ہے, آزمائش میں ہے. لیکن اس کا خاص ایک معنی بھی حدیثوں میں استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے. ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ فتنوں والا ہو. زبیر بن عدی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک, ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاج, تو حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم گورنر تھا, مسلمانوں کو قتل کرتا تھا, ظلم کرتا تھا, تو حجاج کی طرف سے ہم کو جو پریشانیاں, مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچیں, اس کی شکایت انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی, ان کے سامنے کی, ظالم بادشاہ کے ظلم کی شکایت کی. گورنمنٹ خراب ہے, ظلم کرنے والی ہے. فقال اصبروا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چلو پروٹیسٹ کرتے ہیں, سازش کرتے ہیں. ہاں کیا کہا؟ اصبروا. آج کل کے نیتا لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو مولوی صاحب گمراہ کر رہے قوم کو. کیا بول رہے ہیں؟ اصبروا, صبر کرو. اصبروا, صبر کرو. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. صبر کرو, اس لیے کہ ہر آنے والا زمانہ, بعد میں آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا, یہاں تک کہ تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہو جائے, مرنے کے بعد اللہ سے تم جا ملو. صبر کرو, اس لیے کہ ابھی جو حالات ہیں برے ہیں, اس کے بعد میں آنے والے حالات اور بھی برے ہیں, تو صبر کرو. اور آگے کیا کہا؟ سمعته من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آنے والا زمانہ اس کے پہلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا, تو یہ تم کو بہت لگ رہا ہے, اس سے زیادہ آگے برائی آنے والی, اس سے زیادہ آگے مصیبتیں آنے والی ہیں, تو تم صبر کرو, صبر کرو, شکایت مت کرو, صبر کرو, ہر آنے والا دور زیادہ شر والا ہوگا, یہ بات میں نے تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. صحیح البخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7068 کوئی دیکھنا چاہے اس کی شرح بھی جا کے دیکھ سکتا ہے فتح الباری یا دوسری کتابوں میں. ترمذی کی حدیث جو حضرت انس ہی سے آئی ہے, اس کے الفاظ ہیں اور یہ مرفوعاً ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں ہے, ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. چینجز کتنے فاسٹ ہوں گے, تبدیلیاں, برائیاں کتنی تیزی سے آئیں گی. آپ نے فرمایا ہر سال اس کے بعد میں آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو, اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہو. امام ترمذی نے اپنی سنن میں, اپنی جامع میں اس کو روایت کیا ہے, صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5731 اور حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آنے والے ادوار میں شر گھٹے گا کہ بڑھے گا؟
بڑھتا جائے گا.
اچھا, بات کرنے والوں نے, سوال کرنے والوں نے, شکایت کرنے والوں نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں, ایک خاص پس منظر میں اس کو بیان کیا, کہا کہ دیکھو نا ہمارے اوپر ایک ظالم حاکم آ گیا ہے, حجاج ابن یوسف, بہت ظلم کر رہا, مار رہا, لوگوں کی جانیں لے رہا, صحابہ کو قتل کیا اس نے, تابعین کو قتل کیا اس نے, بڑا ظالم تھا. بعض علماء نے کہا کہ لوگ اپنی قوم میں سے بدترین ظالم لے آئیں تو ہم اپنی طرف سے مسلمانوں میں سے حجاج کو لائیں گے, یہ لو ہماری طرف سے, اتنا ظلم کوئی ہے کہ تمہارے پاس نہیں, اتنا ظلم کیا اس نے. تو جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے کیا کہا؟ صبر کرو. اس لیے نہیں کہ وہ بزدل تھے, اس لیے کہ وہ سمجھدار تھے. بے وقوف بہادر قوم کو ایسی مصیبت میں ڈالتا جو خود پچھلی مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. بعض حل اور بعض سلوشن اور بعض اچھے خواب انسان کے لیے نائٹ میئر ہوتے ہیں. کیوں بتا دیں, اپنے کو اس میں سے نکلنے کے لیے کرنا پڑے, چلو آگے بڑھو, چاہے تو کھل کے کرو یا چھپ کے کرو, دو ہی رستے رہتے ہیں نا. ظالم بادشاہ کے خلاف کیا ہے؟ یا تو کھل کے کچھ کرنا ہے یا تو چھپ کے کچھ کرنا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ اور بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. حالات بدلتے نہیں, اور اگر بدلتے ہیں تو بگڑتے. عرب اسپرنگ, کتنا لوگ اس وقت میں بول رہے تھے ماشاء اللہ الحمد للہ سبحان اللہ. ہاں, حالات بدلتے سبحان اللہ بولنے سے. اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ, اچھے لوگوں کو لاؤ. آئے کون اچھا ہے؟ حالات بدلے, کھانا پینا, دوائی, گھر, ایجوکیشن اور جتنی بھی سہولیات ہیں پہلے جو تھیں, ظالم بادشاہ ہیں, برا بادشاہ ہیں, ایسا ہیں, شریعت کو نافذ نہیں کرتا, ایسا ویسا کر کے کیسا تو اس کو کافر بنائیں, پھر اس کے خلاف بغاوت کر کے ہٹائیں. اب آ گئی اسلامی حکومت, کھانے کو لوگ ترستے ہیں, یہ ظالم ہے, ہم کو ہمارے حقوق نہیں دیتا. ملے کم سے کم روٹی تو ملتی تھی, اب لائن لگا کے روٹی بھی نہیں مل رہی, دوائی تو ملتی تھی, ایجوکیشن کچھ تو تھا, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. بچے دھول مٹی میں اٹے ہوئے ہیں, کھیل رہے باہر, نہ جانے کیا کیا, کوئی گالیاں دے رہا نہ کوئی کیا کر رہا, چوری سیکھ رہا, اور کیا اس کا فیوچر. تو حالات بعض اوقات بہتر بنانے کی جاہلانہ تدبیریں حالات کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں. بعض لوگ زخم کو سینے کی کوشش میں اپنی نالائقی کی وجہ سے زخم کو اور بگاڑ دیتے ہیں, سڑا دیتے ہیں اس کو. ایسے لوگ جن کے پاس قرآن و سنت کا حل نہیں ہوتا ہے, جن کے پاس فرانس کا, امریکہ کا, افریقہ کا, اور روس کا, اور نہ جانے کتنے ملکوں کا, ان کا حل ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ وہیں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. مولوی لوگوں کی مت سنو, ہم جو بول رہے ہو سنو, ہم جو بول رہے ہو سنو. یہ دور الگ دور ہے, پہلے الگ دور تھا, نئے دور کے حساب سے نیا حل دیکھنا پڑے گا. اچھی بات ہے, پھر نئے نئے مسائل بھی آئیں گے جو اس سے پہلے مسائل نہیں تھے. ایسے برے حالات اور ایسے برے مسائل آئیں گے جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھے تھے. آج آپ دیکھیے کئی مسلمان ملکوں کا حال بگڑا ہوا ہے, کس وجہ سے؟ ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے جنہوں نے سدھارنے کا نعرہ لگایا. تو ہر سدھار کا نعرے کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کی طریقے کو دیکھنا چاہیے کہ سلوشن کیسا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آج ہوتا ڈاکٹر یہ کرے گا, وہ کرے گا, یہ کرے گا, وہ ٹائم لگائے, آؤ میں تم کو شارٹ کٹ دوا دیتا ہے, کھاتے ہی دوڑنے لگیں گے, دوڑنے لگتا ہو ایسا دوڑتا حالت خراب ہو جاتی اس کی بھی اور گھر والوں کی. ایسے لوگوں کے حل حل نہیں نئے مسائل کا دروازہ کھولتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے ادوا فطروں کے ہیں, اس لیے ہم کو پریپیئرڈ رہنا چاہیے اس کے لیے. اچھے خواب دکھانے والوں کے دھوکے میں آنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا. اس میں ایک لفظ میں حل بتایا گیا, وہ کیا ہے؟ صحابی نے کیا کہا؟ اصبروا. صبر کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے, صبر کا مطلب یہ ہے کہ بدتر سے بدتر حالات میں بھی آدمی اپنے دین پر جمع رہے, وہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر جمے رہنا چاہے برے سے برا دور آئے. صبر کا یہ مطلب ہے. اپنی بنیاد میں صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمنا, ٹکے رہنا, رکے رہنا اس راستے پر جس راستے پر اللہ اس کے رسول نے ٹکے رہنے کے لیے کہا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور یہ میرے سیدھا راستہ ہے, اللہ فرماتا ہے, اور یہ میری سیدھی راہ ہے, یہ میری صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میری صراط مستقیم ہے, فَاتَّبِعُوا, تم اسی پر چلتے رہو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور چھوٹی چھوٹی دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ عَن سَبِيلِهِ, تو یہ چھوٹی چھوٹی راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں. شارٹ کٹس کہاں لے جاتے ہیں؟ جہنم میں. وہی ایک راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں, نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے, نہ کہ وہ جو ہم کو پروفیسر لوگ بتا رہے ہیں, نہ وہ جو ہم کو سیاست دان بتا رہے ہیں. ہاں اگر ان کا حل بھی قرآن و سنت کے ماتحت ہے تب تو ٹھیک, ورنہ ہم کو وہ حل نہیں چاہیے. ہمارا اچھا کیے کوئی سیاست دانوں نے مصیبت میں ہی ڈال کے رکھے. یاد رکھیے اس بات کو, حل اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر ہم کو کوئی رہنمائی نہیں دیتا ہے, تو فتنوں کے دور میں تو اس حقیقت کو یاد رکھنا اور زیادہ ضروری ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس سولوشن کوئی ہے نہیں. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد, سب سے بہترین بات اللہ کی بات. کیا بولا دیکھو ڈیبیٹ میں, اس سے بھلائی کم برائی زیادہ ہوتی بعض اوقات. بعض اوقات یہ ڈیبیٹ والے نقصان پہنچانے کا کام کرتے, تھوڑا اس کے ذمن میں بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کو سرا, کیا بولا اس نے جا کے چیتھڑے کر دیا سب کے, ہاں چیر پھاڑ کر دیا سب کے. چیر پھاڑ ان کی کیا, لیکن اس کی ان باتوں کی وجہ سے کئی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے کہ اس نے ایسے طریقے سے بتایا جس سے یعنی لوگوں کے دل میں ماننے سے زیادہ محبت سے زیادہ نفرت پیدا ہو. ڈیبیٹ اور یہ تقریریں اگر کوئی ڈیبیٹ میں جائے ہی نہیں تو لوگ کیا کریں گے بتائیے. ہمارا کوئی آدمی مسلمانوں میں سے کوئی نیوز پہ ڈیبیٹ میں جائے ہی تو کیا ہوگا, کس سے لڑیں گے وہ لوگ؟ آپس میں لڑیں گے. لیکن ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو بکرا مل جاتا ہے. میری بات اچھے سے یاد رکھیں, کچھ لوگوں کو میری بات سے اتفاق نہیں ہو رہا, اس سے تھوڑی بول رہے ہم لوگ کیا غلط بات بول رہے ہیں. ہم جانا چاہیے, حق بات بولنا چاہیے, وہاں جا کے بولنے دیتے آپ کو؟ جیسی بھی آپ پتے کی بات بولنے لگے میوٹ کر دیتے آپ, یا جب آپ واقعی بات بولنے لگتے ٹھیک ہے آپ اب رکیے آپ کا جواب یہ دیں گے, ہاں آپ سے دس گنا چالاک ہیں آپ.
آپ اتنے ہوشیار نہیں ہیں, آپ بولنے گئے تو آپ کو چپ کرا کے دوسرے کو, اب آپ کا جواب یہ, جب آپ کچھ غلط آپ کو بولنے کا موقع مل رہا کا مطلب ڈیمیج کرنے کا موقع مل رہا ان کو. کسی کو بولنے کا موقع کب دیتے, جب یہ ایک دم بے حیائی کی بری بات کرتا ہے بولنے دیتے اس کو. آپ غور کرو, آل فال جب یہ بکتا رہتا ہے اس کو روکتے نہیں, کیونکہ وہ ان کا کام کر رہا, وہ جو چاہتے ہیں نفرت پھیلانا کہ دیکھو مسلمانوں کے دلوں میں تمہارے لیے کیا ہے, دیکھو تمہارے لیے کیا بولا جا رہا ہے, تو پبلک دیکھ رہی ہے اور اس بیٹھے ہوئے آدمی کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھ رہی ہے اور اس کی روشنی میں سارے مسلمانوں کو ایک سمجھ کے چل رہی ہے, سارے مسلمان ایسے رہتے ہیں. تو یہ جا کے جو بکرا جو الٹا پلٹا اس کو لگ رہا بولنے کا موقع, جتنا بول سکتے بولو, کل مرا تو آج ہی بول دو, جتنا بولنا ہے سب بول دیتا ہوں. یاد رکھیں, اگر ہم نہیں جائیں گے اس میں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نہ بولیں اچھے سے سکون سے, ہاں 30 سیکنڈ میں بولو, 30 سیکنڈ میں کوئی بولا تھا آپ بتائیے, 30 سیکنڈ میں تو نکاح کبھی نہیں بولا تھا, سوچا تھا قبول 3 بار بولا تھا, ہاں 30 سیکنڈ میں کیا بول سکتے آپ, یہ کون سی قید ہے, کیوں ضروری ہے کہ ایک انسان حق بات سمجھا کے بعض اوقات بولنا چاہتا ہے, اس کو وقت درکار ہے, لیکن وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ کم ٹائم میں آپ کو اپنی بات فیس کرنا ہے کا مطلب آپ کو بہت اگریسو بولنا ہے. جب آدمی تیزی سے کم وقت میں بولتا ہے تو اس کی بات میں اگریشن پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد رکھیے, کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھا آپ اپنے پلیٹ فارم سے, تو یہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کریں, صبر کا مطلب وہ ہے کہ ہم وہ کریں جو واقعی صحیح ہے, یہ نہیں کہ جو ہم کو بکری کو چارہ دکھا کے لیے جا رہے تو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ, نہیں نہیں جانا, نہیں جانا. ہم اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم سے بولو بھائی, اچھے سے بولو کہ کون دیکھتا اس کو, دیکھیں گے آپ صحیح بولو گے تو لوگ دیکھیں گے. کتنے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن کے فالوور نیوز والوں کے چینل سے زیادہ ہیں, سبسکرائبر زیادہ ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ریسرچ کر کے بولتے ہیں. آپ بکواس کرو گے تو اسی چینل پہ آپ چلو گے, باہر نہیں چلو گے. آپ کا ہوم ورک بھی تو ایسا ہونا چاہیے. آپ بھڑکاؤ بات بول کے لوگوں کو کسی طرح سے ذلیل کرنے والی بات بول کے یہ سمجھو گے کہ میں نے قوم کا حق ادا کیا تو نہیں چلتا ایسا, یاد رکھیں اس کو. تو آنے والا ہر دور پچھلے دور سے کیا ہوگا, برا ہوگا. اس لیے اس دور میں زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہم پکڑے رہیں اس چیز کو, اس رسی کو جس میں ہماری نجات ہے, اسی چیز پر جمے رہیں. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس پر جمے رہو, اس کو چھوڑ کے دوسری راہوں میں مت چلو. کہ کوئی سیاستدان آ کے بولے یہ مولوی لوگ جو بتا رہے ہیں بھائی یہ قرآن و حدیث مسجد میں رکھو, وہ مسجد کی حد تک ٹھیک ہے, دنیا کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے قرآن و حدیث نہیں چلے گا. وہ ٹھیک ہے نماز روزہ تلاوت اور اپنا حج اس میں چلتا ہو, لیکن دنیا کے سیاسی اور موجودہ نئے دور کے مسائل کے لیے ہم کو نئے حساب سے سوچنا پڑے گا, ہم کو نیا سولوشن لانا پڑے گا. غلط, تو حل کرنے کی بجائے تو خود ایک پرابلم ہے, حالات کے پرابلم سالو کرنے سے پہلے تیرے کو سالو کرنا پڑے گا, حالات سدھارنے سے پہلے تیرے کو سدھارنا پڑے گا, تو خود بگڑا ہوا ہے اور بگاڑے گا. رستے خراب ہیں, ڈرائیور اس کے خراب ہے زیادہ, ایسے اب دیکھیے گڑھوں والے راستے ہیں, راستہ خراب ہے, ڈرائیور بولا راستے بہت خراب ہے, گڑھے ادھر گڑھے ادھر گڑھے, میں بھگاتے لے جاتا جلدی پہنچیں گے. اب بیٹھو گے ایسی گاڑی میں لے دو تو گڑھے اس میں بھگاتے لے جا رہا ہوں, سر ٹکرا کے اوپر گریں گے, کوئی گاڑی کے باہر چلا جائے گا. ایسے رستوں پہ تو اور سکون سے چلانا پڑتا, سنبھال سنبھال کے چلانا پڑتا. ان کیا بول رہا, راستے بہت کھڈے ادھر ادھر گڑے گڑے یہاں وہاں سرات نہ جانے کیا کیا رستوں کے اندر ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, یہ رستہ بڑا تکلیف والا ہے اور بہت دور تک جانا ہے اپنے کو, میں اسپیڈ میں لے جاتا جلدی پہنچیں گے. ہاں ہم کو وہاں نہیں پہنچنے کا ہے, ہم کو گھر کو پہنچنے کا ہے, تو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہم, دواخانے میں, قبرستان میں؟ ایسے لیڈر, ایسے رہنما جو اپنی عقل سے قوم کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگ قوم کو پہنچا دیتے کہاں, قبرستان میں. اور یہی امت بھگتتے آ رہی ہے, سمجھ میں آئی بات, یہی مسلمان بھگتتے آ رہے ہیں. ہر آتا بتاتا ہے میرے پاس ہاں علاءالدین کا چراغ ہے, یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھو ایک بار. ایسا مسلمان بیچارے بھولے بھالے, بولیں گے مسلمان تو بیچارے کیا بولنے کا, پیچھے لگ جاتے ہیں اور نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑتا ہے. لہذا جو بنیادی نقطہ میں جو آج کے درس میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ آنے والے حالات برے ہیں, بگاڑ اس میں ہے, مصیبتیں اس کے اندر ہیں, پریشانیاں اس کے اندر ہیں, کن کن اعتبار سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. لیکن اس میں ہم کو تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک لفظ میں سولوشن ہے, کیا ہے وہ, جمے رہنا دین پر اور برداشت کرنا. بعض اوقات چھوٹی تکلیف کو برداشت کرنا بڑی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. چھوٹی تکلیف کو برداشت کرنا بڑی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹی تکلیف برداشت نہیں کرنا بڑی تکلیف میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہ آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے, بستی کا بھائی آئے اور اس کے ساتھ دو تین دوسری بستی کے بھی بھائی آئے, ذرا بھائی ادھر بیٹھو, ذرا ہم لوگ کو تھوڑی میٹنگ کرنے, تو ادھر دو کرسی والا ہے وہاں بیٹھو, یہاں چار کرسی والا ہم کو بیٹھنے, بولا ہم لوگ بیٹھے رہے نہیں اٹھتے ہم لوگ یہاں سے, کون ہے چل. اس کی غلطی ہے بھائی کی تعارف نہیں کرایا اس کا, اس کی غلطی ہے کہ اس کی ریسرچ نہیں, یہ کیا سمجھا, تو یہ سمجھ رہا کہ دیکھ میں بہت زبردست ہوں. اس نے جو اٹھا کے دھلائی کیا, ہاں بازو کی کرسی پہ نہیں بٹھایا, اس نے سیدھا رکشا کی سیٹ پہ بٹھا کے دوا کرنے میں بھیجا. ذرا سا چھوٹی تکلیف برداشت کر لیتا تو اتنی تکلیف برداشت ہوتی. بعض اوقات چھوٹی تکلیف انسان برداشت کر لیتا, صبر کر لیتا, وہ بزدلی نہیں رہتی, وہ عقل مندی رہتی. میں تو ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے نا, تو ہے کہ ویسا ایک ماری تو ادھر کا ادھر جا کے گرے گا, ہاں اٹھنے کے بعد مشرق مغرب بھی نہیں معلوم پڑے گا. تو تیرے اندر اتنا حوصلہ تو ہے نہیں, خام خط تو بہادر, بے وجہ کی بہادری, بے وقوف بہادری کوئی کام کی نہیں. تو اس وقت میں تھوڑا سا صبر کر لے, ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں, آپ لوگ بیٹھو ہم لوگ وہاں بیٹھتے ہیں, تو کل کو تیرے کام بھی آئے گا, بہت بہت شکریہ. کل کو تیرے کو کوئی باہر مارتا رہے گا, وہ بھائی آئے گا کوئی کیا ہو رہا بھائی ہٹو بس چھوڑ دے اس کو, کیوں وہ تیرے لیے آ سکتا ہے, لیکن تیری بے وقوفی کی وجہ سے وہ تیرا دشمن بھی بنا اور تکلیف بھی, سمجھ میں آئی بات. تو یہاں پر بعض اوقات یعنی ایک انسان کا تھوڑا صبر کر لینا اس کے لیے بڑی مصیبت سے بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن بعض اوقات صبر نہیں کرنا بڑی مصیبت کی طرف لے جاتا ہے. کہ کوئی ایک مسئلہ تھا اس کا حل قانونی طور پر ہو سکتا تھا, نکلے توڑ پھوڑ کیے, یہاں شور شرابا کیے, ٹھیک ہے سارے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیے, پڑے رہو وہاں پہ, پڑے رہو وہاں پہ کتنے سال تک, تین چار سال تک پڑے رہو. کیا کیا, خالی ایک پتھر مارا تھا, وہ کسی کو لگا بھی نہیں, ایک پتھر مارا تھا خالی, جمعہ کی نماز کو گیا تھا, جمعہ کے بعد پامفلیٹ بٹے پڑا, کچھ کرنا پڑے گا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو پتھر مار سکتا ہوں. ہاں گیا پروٹیسٹ میں گیا, ایک نے مارا پتھر, بولا میرا بھائی مار رہا میں بھی ماروں, اس نے کیا کیا, اس نے پتھر اٹھایا, اس نے پتھر مارا, وہ لگا بھی نہیں کس کو, اور اس نے فوٹو ویڈیو, بولے ٹھیک ہے مارتے رہو آرام سے مارو, ہم لوگ ویڈیو کرتے ہیں. یہ بھی بولا میں بھی قوم کا مجاہد ہوں, ہاں پتھر والا مجاہد, مہاویر کے گھر میں آیا, ہاں کھچڑا کھایا, پلاؤ کھایا, سب کچھ کھایا, گھر پہ آ گئے, چلو کھائے کو چلو, آپ کا ویڈیو دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ہاں دیکھ رہا, بولے کہ میں نے ایسی کالی پتھر مارا تھا, آپ بھی ایسی ہی جا رہے ہیں, بس آنا ہے, گئے اور آئے چار سال کے بعد. جس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا وہ بڑا مجرم ہے. دیکھیے جو بھی قوم اور ملت کے مسائل ہیں ان پر فکر مند ہونا, ان کے حل کے لیے کوشش کرنا یہ اچھی چیز ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا رہا, مسلمان بے حس پڑے رہے, لیکن حل وہ ہونا چاہیے جو واقعی حل ہے. تالے پر آپ سر پٹک کے یہ سوچو کہ تالا کھل جائے گا, تالا نہیں کھلے گا, آپ کی کھوپڑی کھلے گی. آپ حل وہ کرو جو ہے, وہ نہیں جو حل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعض اوقات بے صبری نقصان بنتی ہے. پھر اندر بیٹھا ہوا ہے, کل کو مارا میں نے پتھر, چار سال تک یہ جملہ بولتا رہا, کیوں مارا میں نے پتھر, کیوں گیا. کتنے لوگ ایسے پچھتا کے باہر نکلتے ہیں, اور پھر پتھر تو کیا پول بھی نہیں ماروں گا بولتا, اتنا پریشان ہو جاتا ہو کہ بولتا بھائی میں ایسے جلوس میں گیا, کل کو میں عید میلاد النبی کے جلوس میں بھی نہیں جاؤں گا. وہ بھی جلوس غلط ہے, لیکن وہ اس جوش میں گیا تھا, لیکن بولتا میں کسی بھی جلوس میں نہیں جاؤں گا, سواگت والے جلوس میں بھی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ لیکن چار سال تک پڑا رہا تھا, بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن, کیا حال ہوا ان کا, کون ٹیفن لے کے گیا ان کو, کون ان کو بچانے کے لیے گیا, کون ان کو لائر دیا, نہیں یاد. تو جو لوگ یہ کہیں کہ صبر بزدلی ہے, یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں. صبر الگ الگ حالتوں میں اس کی الگ الگ صورت ہوتی ہے. تو بعض اوقات بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر پر راضی ہونا یہ بزدلی نہیں ہوتا ہے, یہ عقل مندی ہوتا ہے, اور یہ ہر آدمی کرتا ہے, یہ ہر آدمی کرتا ہے پرسنل زندگی میں, لیکن امت کے معاملات میں نہیں کرتا. یاد رکھیے میری بات, پرسنل لائف میں سب کرتے ہیں, لیکن جیسے قوم کے معاملات آ جاتے ہر آدمی بہادر ہو جاتا, کیونکہ ہیرو بن جاتا اس کی وجہ سے, ہر آدمی ہیرو بننا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. یاد رکھے آنے والے حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و حکمت اور دین پر جمے رہ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ بے وقوفی سے اور نہ کہ شریعت سے ہٹ کے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مزید باتیں جو اس باب میں ہیں آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.